بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. پروگرام راہ نجات لے کے آپ کا میزبان بشیر احمد حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام سہل آرمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین، یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے عقائد اسلامی کے موضوع پہ گفتگو کرتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم آئے دن ایک مہمان کو بلاتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے. لہذا اس حوالے سے مختلف پروگرام ہوئے اور مختلف موضوعات ڈسکس ہوئے، جس میں دین کی اہمیت، دین کی ضرورت، اسلام کا مکمل نمونہ ہونا، اور آج کل جو گفتگو چل رہی ہے وہ دین سے دوری کے اسباب کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے جناب مولانا مرزا حسن شیرازی صاحب قبلہ کو، جن نے دو پروگراموں میں اس پہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی ہے اور بہت مفید مطالب ہم تک پہنچائے، اور آپ ناظرین نے بھی بہت اچھی طریقے سے ان مطالب سے استفادہ کیا ہے. ہم آج بھی انہی کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. لیکن اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا، ہمارے ساتھ رہیے. جی یار ناظرین، ہم آپ کو آپ کے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گفتگو ہو رہی ہے دین سے دوری کے اسباب کے بارے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا مرزا حسن شیرازی صاحب قبلہ، جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے آگے سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے سوالات پوچھتے ہیں. جناب مرزا صاحب، ہم آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، اللہ خیر و معین. ابھی تمام ناظرین اور جناب علی کو سلام عرض کرتا ہوں.
جی، جیسا کہ آپ نے کافی زحمت کی ہے اور موضوع کے حوالے سے جتنے بھی جزیات تھے ان پہ کافی ڈسکس ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بہت سارے اسباب یہاں پہ ذکر کیے ہیں، آج آپ ناظرین کے لیے کن اسباب کی طرف اشارہ کرنا پسند کریں گے؟
سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے نشر کرنے والے تمام دوستان اور جناب علی کا اور خصوصاً ناظرین محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ تیسری نشست پہ ہماری ناقص گفتگو کو تحمل کر رہے ہیں. گفتگو کا آغاز تو میں اس ورد سے کروں گا کہ پروردگارہ، اے علیم، اے حکیم، ہمیں اسلام ناب محمدی سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے اور دوسروں تک پیار محبت منطق سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بغیر کسی مقدمے کے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا. آج جو چٹا اہم سبب جو خارجی اسباب میں سے ایک سبب ہے،
بالکل،
وہ سامراج کا وجود ہے، خصوصاً مغربی طاقتیں.
صحیح.
سب ناظرین مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ مغربی طاقتیں، خصوصاً ان کے راس میں امریکہ، اسلامی ممالک پر دہشت گردی کے خاتمے کے بہانے سے حملہ کرتے ہیں اور پھر دینی مدارس کو بمباران کرتے ہیں اور ان کے تباہ کرتے ہیں. اور جو لوگ ذبح کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو ان سے اللہ اکبر اور تکبیر اور اللہ اکبر یہ کلمے پڑھواتے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ جتنے اگر کہیں بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے خودکش حملہ کیا مسجد پر، یہی منبرگاہ پر، تو اس کو دین سے منسوب کریں گے. یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دین اور اسلام کو بدنام کیا جائے. خصوصاً اس کام کے لیے یہ لوگ جن ٹولے سے استفادہ کرتے ہیں اور ایک خاص گروہ جو خاص نام کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں سے یہ استفادہ کرتے ہیں اسی کام کے لیے کہ ایک جاہل و نادان احمق ٹولہ ہے اور اسلامی امریکائی کے مسلمان ہے یہ. چونکہ نمازیوں کو قتل کرنے والا، نمازیوں کو جان سے مارنے والا مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے، اور یہ اسلام امریکائی کے مسلمان جو اگر واقعی مسلمان ہوتے تو یہ کام نہ کرتے، نہ تو یہ سنیوں کے دوست ہے اور نشیوں کے سب کے دشمن ہیں، اگر دوست ہے صرف سامراج کے دوست ہیں، یعنی تابوت کے دوست ہیں،
اگر کہا جائے تو یہ انسانیت کے دشمن ہیں.
جی ہاں بالکل ایسے ہی، یہ انسانیت سب سے بڑا دشمن تو یہی ہے انسانیت کے.
جی
تو یہ ان کے علاوہ، یہ اب ہم دیکھ رہے کہ اس کے علاوہ یہ جو دوسرے طریقوں سے، مختلف طریقوں سے آ کر ان سے، جن لوگوں کے، جن چیزوں کے ذریعے سے یہ لوگ اس ہدف تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایجنسیاں بھی ہیں.
جی بہت اچھا.
یہ ایجنسیوں کا جو کام ہے، ایجنسیوں کا کام یہ ہے کہ یہ پہلے، ان کا پہلا جو کام ہوتا ہے، پہلے یہ کہ وہ کسی شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس کو بدنام کیا جائے اور اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. مثلا یہ کہ یہ مقام کے پیچھے ہیں، کرسی کے پیچھے ہیں، اس کا عقیدہ خراب ہے، فلانے ملک سے وابستہ ہے، فلانے ملک کے ایجنٹ ہے، یہ سارے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ زندہ رہے اور خراب کرے اس کو. جس طرح بالکل کفار مکہ یہی تہمتیں لگاتے ہیں پیغمبر پہ کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، یہ مقام چاہتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سارے تہمتیں جو لگاتے رہے پیغمبر کے اوپر، یہی کام یہی بھی کر رہے. اور اگر یہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے تہمت لگایا اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے، پھر ان کا جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کو شہید کر دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے پہلا مرحلہ بہت مفید ہے، چونکہ وہاں پر ہم شخص بھی ختم اور اس کا مشن بھی ختم ہو جاتا ہے، کہ دوسرے مرحلے میں ہم وہ شخص شہید بھی زندہ اور اس کا راستہ بھی زندہ رہتا ہے. ان کا سب سے مہم کار یہ ہے کہ دوسروں کی شخصیت کو خراب کرے، یعنی تخریب شخصیت پہلا مرحلہ ان کا یہ ہے.
صحیح صحیح. یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ دوسری اچھی اہم شخصیات جو ہے اسلام کی، ان کو تخریب کیا جائے. تو یہ کن عناصر سے استفادہ کرتے ہیں اگر دیکھا جائے؟ اس کی طرف آپ تھوڑا اشارہ کریں گے.
ایک تو
سامراج جو ہے کن عناصر سے، یعنی جیسے آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ دہشت گردوں سے استفادہ کرتے ہیں.
جی ہاں جی. جو نام کے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، پہلے بتایا کہ وہ مخصوص گروہ جو سامعین جانتے ہیں، ان سب کو آگاہ ہیں ان سے، اور ایک ایجنسیوں کی طرف وہ کیا، اور ایجنسیوں، اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے پاس جو حربہ ہے وہ کیا ہے، وہ میڈیا ہے.
میڈیا
کے ذریعے، یہ میڈیا کے ذریعے یہ کہ اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو اسلامی مالکوں میں، اگر ایک خاتون مثلا اس نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا ہے اور وہ گناہگار بھی ہے، جو اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، تو یہ ایسے مسائل کو یا بہت چھوٹے معمولی مسائل کو بڑھا چڑھا کے، مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے پوری دنیا کے سامنے، اور اس کو بڑھا کر کے، اور ہر جگہ ان کے یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یا ڈیموکریسی نہیں ہے، یا آزادی نہیں ہے، یا حقوق بشر نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ وہاں پر، اگر بے گناہ کسی کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے ممالکوں میں، اگر بے گناہ کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے تو ان کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہاں پر، حتیٰ یہ انہوں نے تو آزادی بیان، اب تو کسی کے خلاف اب بول ہی نہیں سکتے وہاں پر، یہ حسن الوکاس کا مسئلہ اور مسائل ایسے ہیں کہ وہاں کو آزادی بیان نہیں ہے، تو یہاں پر آزادی نہیں ہے، وہاں پر آزادی نہیں. دیکھیے کہ وہاں پر یہ منع حجاب، حجاب کو منع کیا انہوں نے، مسجد کے منار آپ نہیں بنا سکتے، لیکن یہاں پر، وہاں پر کیوں تو نہیں، جن کو تو یہ صرف حقوق بشر یا حقوق یا بشر ہے، صرف وہیں اپنے ممالکوں میں نظر آتے ہیں، دوسرے ممالکوں میں انہی کے حکومتیں، اسرائیل وغیرہ دوسرے سارے، اب دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالکوں میں حقوق بشر کو پامال کر رہے ہیں، ان کے فلسطینیوں کے بیچارے کیا، تو یہ ان کے حقوق نہیں ہے، بشر نہیں ہے، فلسطین کے، عراق، افغانستان کے، ان سب کو دبا کر ہے. یہاں پر تو یہ بات نہیں کرتے کہ حقوق بشر نہیں ہے، یہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، یہاں پر آزادی نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ممالک میں ایک چھوٹا سی معمولی سی بات ہو تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کریں گے کہ پوری دنیا سے کہ اسلامی ممالک تو ایسے، ان میں انسانیت نہیں ہے، دین تو کجا.
صحیح. یعنی آپ کا اشارہ بہت اچھا ہے، یعنی اگر صحیح دین کے احکام جاری ہوتے ہیں کہیں پہ تو میڈیا اچھال دیتا ہے ان کو، غلط طریقے سے اس کو جو ہے تخریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا ثقافتی یلغار جو مثلا ان ممالک سے، دوسرے الفاظ میں جیسے آپ کی گفتگو اس طرف جا رہی ہے کہ اسلامی ممالک پہ جو ثقافتی یلغار ہو رہی ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہوگی پھر؟
بالکل ایسا ہی ہے. یہ ثقافت یلغار، ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، ایک یہ کہ یہ اسلامی تہذیب کو، احتجاجی اسلامی تہذیب کی جگہ سیکولر کلچر اور غرب کلچر کو رائج کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ دیکھیں کہ سب سے خطرناک ترین خوف سب سے خطرناک اب اپنے موضوع سے دور چلے جائیں گے ورنہ یہاں پر بہت اچھے نکات ہیں اس حوالے سے سب سے خطرناک ترین حملہ سب سے خطرناک ترین یلغار یہ ثقافتی یلغار ہے چونکہ یہاں پر انسان کا اگر آپ نے کسی کی ثقافت کو چھین لیا اور اس کے کلچر کو چھینے دینی کلچر اس کی ختم ہوگی تو اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا ایسے شخص میں نہ غیرت ہوتی ہے نہ اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے وہ تو ہم نے سرزمینوں سے اپنے دشمنوں کو نکالنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اگر ثقافت یہ الگ نہیں ٹیمپری طور پر آپ کے ملک پہ حملہ بھی ہوا ہے اس کے اوپر ظلم بھی کیا قبضہ بھی کیا لیکن آپ کا کلچر آپ کا دین محفوظ ہے ایک دن ضرور آپ قیام کریں گے اس کو باہر پھینکیں گے نکالیں گے لیکن اگر یہ آپ کے ہاتھ سے گیا آپ کا کلچر دینی حاکم ہے جو کلچر حاکم پر اگر وہ ختم ہو گیا تو آپ کسی کام کے نہیں ہے آپ
صحیح ہے نہیں تو میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو اہم چیز یعنی اس کو دو چیزوں کو ایک ہی چیز میں یہ کہا جا سکتا ہے جیسے دہشت گردی یعنی جان پہ حملہ اور ثقافتی یلغار یعنی انسان کے روح پہ حملہ یعنی دونوں حوالے سے دو حملے ہو رہے اور یہ دونوں حملے انسان کی دین کا دوری کا باعث بن رہے ہیں جی اچھا نقطہ ہے اچھا اس کے علاوہ یعنی کوئی اور عامل
ابھی یہ این جی او
یہاں جی
یہ بین الاقوامی چودھری اور انٹرنیشنل وڈیرے یہ بالکل جاگیرداروں کی طرح
یہ وڈیرے جو آپ استعمال کر رہے ہیں لفظ وڈیرے یہ چونکہ سامعین کے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت ہونی چاہیے
یہ میرا مطلب یہ ہے نا کہ ابھی جو مانا کروں گا اگر وہ مانا کہ
مراد وہی چودھری ہے
یہ پہلے سے جو ادھر ہم تو مسلمان کی بھی بات کر رہے ہیں یہ لوگ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں وہ خوش مقدسوں کو بھی ہم مسلمان مومن کہتے ہیں لیکن وہ مطلب ہمارا نہیں ہوتا یعنی یہ جو مانا کروں گا ابھی اگر اس معنی کے مطابق ہو تو وہ قابل مذمت ہے اگر ان میں یہ نہ ہو تو یہ مذمت یہ غلط وہ نہیں پایا جاتا ہو تو ہمارا مراد وہ نہیں جیسے یہ میں نے جو استعمال کی کہ بین الاقوامی چودھری انٹرنیشنل چودھری یہ بالکل جاگیرداروں کی طرح جس طرح جاگیردار غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں کبوں کے قبضہ جمع کے اور ان کے مال مویشیوں کو چھین کے اور ان کو فقیر بنا کے اور دو ٹائم کی خشک روٹی کھلا کے احسان جتاتے ہیں بالکل یہی کام ہی نہیں کا ہے یہی جن کی طرف سے یہ این جی اوز آ کر کام کرتے ہیں ہمارے بعض فقیر علاقوں میں یا کسی دنیا کے اور کونے میں کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے ان کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ سب کچھ یا جو فقیر ہے آپ جو سب کچھ یہ جتنی مصیبتیں وہاں پر یا جہالت کی مسائل ہے یا اور مسائل ہے یہ سب انہی کے ہاتھوں ہیں یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے تمہارا لوٹا ہوا مال ہے اس کا 1% تمہیں دے رہے ہیں کس بات کی دلسوزی کس بات کا احسان ان کا احسان ہی نہیں ہے یہ تو ہمارا ان کا اپنا حق ہے یہ چور ہے انہوں نے ان کا مال چوری کیا ہوا ہے اب چوری والا مال یعنی میرا مال اگر آپ مجھ سے واپسی کے سب کچھ آپ جمع میرا لوٹیں گے اور اس کے 1% مجھے دیں گے تو میں شکر آپ کا شکر گزار نہیں بلکہ اور بھی طلبگار ہوں میں میرا اور بھی آپ کے پاس میرا ابھی مال رہتا ہے میں آپ وہ شخص کیا ہے چور ہے ڈاکو ہے نہ کہ میرا دل سوز ہے اور غمخوار ہے میرا
صحیح صحیح یعنی خلاصہ یہ کہ سامراجی قوتیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اہم سبب ہے دین سے دوری کا
جی ہاں یہ سب کچھ
جی ہاں بتائیے
یہ سب کچھ کس لیے صرف ان کے ہے کہ مسلمان اور اسلام کو بدنام کیا جائے مسلمان اور اسلام کو بدنام کیا جائے اور یہ جو یہ غربی ممالکوں میں اسلام کی طرف رجحان روز بروز بڑھ رہا ہے اس کو روکا جائے اور اسلامی ممالکوں میں سیکولر نظام کے لیے زمینہ فراہم کیا جائے اور یا جو سست عناصر ہیں ان کو ڈرایا جائے کہ اگر تم نے اسلام کی دفاع کیا تمہارے ساتھ بھی اور عزائم بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا ان علاقوں پہ ایک حضور پیدا کرنا اساسی علاقے ہیں ان میں حضور پیدا کرنا اور ان کے جو مادینیات گیس ہے تیل وغیرہ اس پہ قبضہ کرنا خصوصاً ایرانی اسلامی کو اپنے محاصرے میں لینا اس کا دائرہ تنگ کرنا اس کے رہتا اور بہت سارے ان کے عزائم ہیں لیکن خاص عزم ان کا یہ ہے کہ یا ہو میڈیا کے ذریعے ہو یا شبہات ڈالنے کے ذریعے ہو یا ایجنسیوں کے ذریعے ہو این جی او کے ذریعے ہو یا خود بم اور مزائلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے
جی بہت اچھی گفتگو ہے ہو رہی ہے ابھی ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے گفتگو جاری ہے ابھی اور دین سے دوری کے اسباب پہ بہت اچھے انداز میں مرزا حسن شیرازی صاحب کے قبلہ بیان فرما رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد Thank you. جی ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے دین سے دوری کے اسباب پہ، اور بہترین انداز میں مرزا حسن شرائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مرزا صاحب، ایک اور اشارہ مل رہا تھا آپ کے پچھلے جلسوں میں، جیسا آپ فرما رہے تھے دین کے چہرے کو تخریب کیا جا رہا ہے، یہ بھی دوری کا سبب بن سکتا ہے. اس پہ مفصل گفتگو نہیں کی آپ نے، کچھ اگر اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے.
بس سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں غربت کی کمی کا ہے.
بالکل،
کہ بہت مطالبہ رہ گئے مثلاً میڈیا اور شبہات کے حوالے سے، بہت خواہش میں کروں ٹائم. اب یہ دین کا معیوب چہرہ پیش کرنا، یہ خوش مقدسوں کے حوالے سے جو گفتگو، میں کہتا ہوں یہ دشمن خارجی سے یہ زیادہ خطرناک ہے.
جی
دشمن وہ دیکھیں، اگر وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، اس کو سامنے والے دیکھ رہے کہ میرا دشمن ہے، اس کی ہر ایک بات جلدی قبول نہیں کرے گا. کوئی دشمن کی کوئی بات کہاں، اگر وہ اور طریقوں سے دوست کی شکل بنا کر، وہ آگے اشارہ ہوگا اس بات کی طرف، دوست کی لبادہ پہن کے جب آپ کے پاس آئے گا، اگر وہ آپ اس کو دشمن سمجھ رہے تو اس کی بات آپ قبول نہیں کریں گے. اگر وہ اسے جس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں یا دین کا پاسبان اور اپنی لیے الگو اسوا اور آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو ویسے شخص کی آپ بہت آسانی سے بات قبول کریں گے. یہ بعض حضرات نے آ کر دین کے بعض مبانی کو بعض مفہیم کا غلط معنی کیا، کیونکہ اسلام کے اندر کچھ اور معنی بتایا گیا ہے، لوگوں نے کچھ اور معنی سمجھے ہوئے ہیں. اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین جو ہے دنیا کی مذمت کرتا ہے، دین جو ہے دنیا کے مخالف ہے. اب ایک شخص وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دین، یہ مذہب میری زندگی کی مخالفت کر رہا ہے، میری دنیا کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا شخص تو کبھی مثلا میں قریب نہیں بٹوں گا، اس کے نزدیک نہیں، جو دوری بھاگوں گا میں ایسے دین سے کہ جو میری زندگی کے لیے معنی ہے اور میری ترقی کے لیے معنی ہے. تو یہ انہوں نے اب حدیث کے اندر آؤں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مثلا بعض حدیث کے اندر دنیا کی مذمت ہے، بعض حدیث میں مذمت نہیں مد ہے، اب اس کو کیسے کم جم کیا جائے؟ اس کا جم یوں ممکن ہے اس مختصر چند الفاظ میں کہ
جمع کیا جائے،
ایسا جمع ہو سکتے ہیں حدیثیں کہ دنیا نہیں بری، دنیا پرستی بری ہے، دنیا کا پوجا کرنا برا ہے، دنیا کے استعمال کرنا برا نہیں ہے بلکہ دنیا کے استعمال نہ کرنا برا ہے، کفران نعمت ہے. اگر دنیا بری ہوتی، اگر دنیا کا استعمال کرنا برا ہوتا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر دنیا کو آپ سمجھتے زندگی، یہ آدھی زندگی یہ سب بیوی بچے شادی گھر کھانا پینا کپڑے پہنے، تو آپ دیکھ رہے ہیں سب انبیاء کرتے رہے، اگر یہ دنیا یہ بری ہوتی تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، اور ہماری آئیڈیل الگو ہیں. اور پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث وہ کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر دنیا بری ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا کہ بری چیز آخرت کی کہتی ہو؟
بالکل
یعنی آپ ہم یوں کہیں کہ دنیا اچھی ہے، یعنی اس دنیا سے اگر آپ نے بحث جانا ہے، اگر آپ نے وہاں جانا ہے تو اس دنیا سے گزر کے آپ کو جانا پڑے گا.
بالکل.
اور یہ
تو یہاں پہ جو ہے دنیا داری کے اعتبار سے، یعنی دنیا کی مذمت کی گئی بعض احادیث میں، تو کچھ لوگ اس کو بنیاد بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو کچھ اور مثلا جیسے بعض روایتوں میں ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے اس سلسلے میں، مثلا بعض ائمہ معصومین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی بعض امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے، تو لوگوں میں ایک ڈر اور خوف سا ایجاد ہوتا ہے، کیا یہ بھی سبب بن سکتا ہے؟
بے شک آپ نے بہت اچھی مطلب کی طرف اشارہ کیا، بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم بچے تھے یقین کریں، امام زمانہ کا نام سنتی ہم کامنے لگتے تھے، میں خود ذاتن میرے ساتھ ایسے ہی ہوئے کہ ابھی بھی یعنی آپ کے ہے ایسی ماحول ہے، ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کا چہرہ ایسا لوگوں کے سامنے پیش کیا، نوزو بلے ایک وحشی چہرہ اور نوزو بلا من ذالک اور قاتل، کہ وہ آئیں گے سب کو قتل کریں گے اور اس کے ہاتھ میں شمشیر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ
شمشیر ہوگی بالکل،
یہ سارے یہ اس ہم نے ایسا پیش کیا کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص جس کو یہ یقین ہو کہ امام زمان آئیں گے مجھے قتل کریں گے، وہ امام زمانے کے لیے دعا مانگیں گے؟ ہرگز. ایسے وہ کیسے دعا کر سکتے کہ خدایا اس شخص کو جلدی پہنچائے کہ جو مجھے قتل کریں گے، یا اس کی ظہور میں میری غیبت ہے، یعنی اس کے وجود میں میرا ختم موت ہے، تو ہرگز سوال ایسے دعا نہیں کریں گے. جبکہ امام زمان علیہ السلام وہ ہے رؤوف و مہربان، فرزند رحمت للعالمین ہے، جان زہرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر مظلوم کا طرفدار، ہر ظالم کا مخالف، ہر زخم کا دوا ہے. جب وہ آئیں گے ہر زخم کی دوا، یہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، دنیا کی دنیاوی نعمات ہم نے حدیثوں میں پڑھائے اور اس موقع یہ دنیاوی نعمات دو چندان ہو جائے گی، یہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر جگہ خوشی ہوگی، ہر جگہ امنیت ہوگی، یہ تبعیض، یہ بربریت، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے، اسلام کا بھی ایسا ہے، اسلام کو ہم نے بہت غلط پیش کیا، ان میں سے ایک یہ حجت ابن الحسن کو ہم نے جس طرح سے،
تو ان یعنی ایسے کون سے عناصر ہیں جو اس کو اسلام کے اس چہرے کو تخریب کر رہے ہیں؟ کچھ عناصر کی طرف آپ اشارہ فرمائیں گے، کیا اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں جو جن کی یہ کوشش رہتی ہے، خواستہ یا ناخواستہ؟ مثلاً
دیکھیں، ایک تو ہم نے بتایا کہ دین کا معیوب چہرہ پیش کرنے میں ایک تو دشمن کا بڑا،
بالکل ایک تو دشمن
ہے، لیکن دو وہ سے جو ہے خطرناک تر جو ہے یہ اندر والا دشمن ہوتا ہے، چونکہ ان کی بات بہت آسانی سے قبول کی جائے کہ کوئی دشمن ہی سمجھتا، دو سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہو کہ جب تک اندر سے خیانت نہ ہو جائے، جب سے گھر سے کوئی خیانت نہ کرے، تو دشمن ان ملتوں کا اور اس مذہب کا اور دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ وہ ایک خلائی مخلوق ہے، یہ اس خلائی وہ مخلوق ہے کہ جنہیں میرے مولا علی علیہ السلام کی دوران خلافت خوارج کے نام سے یاد کرتی ہے، اور امام خمینی ان کو مقدس نما کے نام سے پکارتے ہیں۔ مقدس نما یعنی مقدس نہیں ہے، صرف وہ دور سے مقدس دکھائی دیتے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔
مقدس نما
شہید باقر و صدر ان کو برزخی مخلوق سے تعبیر کرتے ہیں، چونکہ برزخی مخلوق کا دنیا والوں سے کوئی رابطہ نہیں رہتا، اور شہید بہشتی کا جو تعبیر ہے وہ خوش مقدسہ ہے، اور ایک اور نام بھی آپ یہ کہہ کے چھ ہم نے رکھا ہو، جائے جو بھی ہو، اس کے ایک اور نام بھی ہم نے در ان کے لیے جو کیا ہے وہ خلائی مخلوق ہے۔ اور خلائی مخلوق کی صفت ہے کہ وہ جب ایک ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہماری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ خلائی مخلوق جو ہیں اور ان کی ہماری بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں تھی، جو آپ نے آپ کو وحی منزل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی حق ہے، اور ادھر سے ہم نے کہا کہ یہ ایک وہ طبقہ ہے جن کی عقل بھی کمزور ہے، تو کیسے ان کا ہماری بات ان کی سمجھ میں آئے گی۔ یہ خلائی مخلوق، اگر ہم خلاصہ کریں بالفرض کہ ایک خلائی مخلوق جو خلائی مخلوق کا متقی ہے، جو خلائی مخلوق کی نگاہ میں ایک پرہیزگار اور نیک آدمی کی جو تصویر ہے، اور اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا چاہوں وہ یہ ہیں کہ یہ گوشہ نشین، مسلمانوں کے احوال اور مسائل سے بے خبر، اور ایک گوشے میں بیٹھا ہوا، اس نے دین و مذہب کو منویت اور کیا نام ہے عبادات، روزہ، نماز اس حد تک محدود کیا ہوا ہے، بے حس اور بے درد، اور انہوں نے جو وظائف اپنے لیے معین کیے ہوئے کہ ہمارے وظیفہ کیا ہے اس خلائی مخلوق کے متقی پرہیزگار کا، اسلام کا بھی اشارہ کروں گا کہ اسلام کی نظر میں کیا متقی، اس کے لیے یہ وظائف اپنے لیے ہوئے کیے کہ پیشانی پہ مثلا داغ بنانا اور گردن ٹیڑھی کر کے راستے پہ چلنا، شید متاری کہتے ہیں، فارسی میں جملہ بولوں گا کہ ان خدا ان گردن ہی رکھے راستہ فریدے چرا کجش میں کونی، یعنی خدا نے جس گردن کو سیدھا بنایا اس کو ٹیڑھا کر کے کیوں چلتے؟ اگر خدا کو پسند ہوتا تو اسی طرح سے بناتا کہ آپ ایسے چلیں، لیکن خدا کو وہ پسند نہیں ہے تمہارے ٹیڑھی گردن سیدھا چلے۔ یہ جواب کا سلام بھی بہت مشکل سے دیتے ہیں، ان کے اور وظائف بھی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی نظر میں ایک متقی کیا ہے، پرانے پٹے کپڑے، دانت معاف کیجئے گا مثلا وہ اس طرح کے پیلے،
یہ دنیا سے بے خبر
ان کے کیا ہوتا ہے، یہ سب سے دردناک یہ ہے کہ یہ طبقہ، ہم نے اشارہ کیا مولا علی کے اس کے دور کی طرف، یہ طبقہ یہ رہبروں کو اپنی مرضی پہ چلاتے ہیں، انہیں مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے راستے میں رکاوٹ ہے، خود بھی تو دین کی خدمت نہیں کرتے لیکن دوسروں کو۔ ان کے ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ اجتماعی کام کریں گے، آپ مذہبی کام کریں گے، سیاسی کام کریں گے، سیاست الہی میرا مراد ہے، اگر یہ آپ ملت کی خدمت کریں گے تو وہاں پر یہ آپ کے لیے مانے بنتے ہیں، آپ کو منع کرتے ہیں۔ یہ تو وہ مخلوق ہے کہ امام معصوم کو، انہوں نے امام معصوم کو بھی حکیمیت کی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہ
جی بہت اچھے اور لطیف انداز میں آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ہمیں یہاں پہ ایک اور مہمان موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ، ان سے تھوڑا استفادہ ہم کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے دین سے دوری کے اسباب کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے بہت ہی اچھے ہونہار اور اسلامیات کے ماہر اسکالر جناب مولانا لیاقت علی آوان صاحب قبلہ، جن سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اسی گفتگو کے حوالے سے کچھ مطالب پوچھے تھے، آج بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ جی لیاقت علی آوان صاحب قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی میں جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے کچھ اہم اسباب کی طرف اشارہ کیا تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں، ہم چونکہ کچھ رہ گئے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ ان دوسرے اسباب کی طرف بھی اشارہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب برادران کا. دیکھیے، استقامت دین اور دینداری سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے.
جی،
جس کے پاس دین نہیں ہے وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوتا ہے.
بالکل.
بعض اسباب کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی عاقبت کو خراب کر دیتا ہے.
بالکل.
ان وجوہات اور اسباب میں سے بعض کو پچھلے ہفتے بیان کیا گیا.
جی.
تو انہی اسباب میں سے ایک سبب حب دنیا ہے، دنیا کی محبت. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، حکمت نمبر 106 ہے.
جی.
لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاستصلاح دنیاہم الا فتح اللہ علیہم ما ہو اضر منہ. کہ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں،
جی،
تو خدا اس دنیاوی فائدہ سے کہیں زیادہ ان کے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے.
بالکل.
اس فرمان میں امیر المومنین نے ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ بعض انسان اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے دین سے دور ہو جاتے ہیں. البتہ یہاں انہیں اس امر کی طرف متوجہ بھی کیا کہ یاد رکھو کہ اگر تم دنیا سنوارنے کے لیے دین سے دور ہو جاؤ گے تو خدا اس دنیاوی فائدہ سے کہیں زیادہ تمہارے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے.
جی.
ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حب المال یوہن الدین ویفسد الیقین. کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت انسان کے دین کو کمزور کر دیتی ہے.
جی.
ایک اور سبب دین سے دوری کا وہ فقر ہے. مولا اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بنیا انی اخاف علیک الفقر فاستعذ باللہ منہ فإن الفقر منقصۃ للدین ومدحشۃ للعقل. کہ اے فرزان، میں تمہارے لیے فقر و تنگ دستی سے ڈرتا ہوں، لہذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ دین کے نقصان اور عقل کی پریشانی کا باعث ہے. تو اس فرمان میں امیر المومنین نے دین سے دوری کا ایک سبب فقر کو بیان کیا ہے.
جی.
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اس فقر جیسی مصیبت سے دوچار ہے.
جی جی.
ایک اور سبب میں مختصر کرتا ہوں، وہ جہالت ہے.
جی.
کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حفظ الدین ثمرۃ المعرفہ.
جی.
کہ دین اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب انسان کے پاس معرفت ہو، علم ہو. یا فرماتے ہیں کہ وبالعلم یطاع اللہ، کہ علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے.
جی.
تو افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی معاشرہ جس طرح فقر جیسی مصیبت سے دوچار ہے، اسی طرح جہالت کا بھی شکار ہے.
بالکل.
عالمی سامراج اور استعماری قوتوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کی معاشی حالت کمزور رہے.
بالکل.
اور اسلامی ممالک معیشت میں مغرب کے محتاج رہے.
جی.
اور اسی طرح ان کی کوشش رہی کہ یہ معاشرہ جہالت کا شکار رہے.
جی.
عالمی سامراج اور ان کے ایجنٹ، جیسے کہ ابھی مولانا صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان جہالت پھیلا رہے ہیں.
جی.
تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دونوں مصیبتوں کے خلاف جہاد کرے.
بالکل بالکل. جی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں لیاقت علی اعوان صاحب، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں.
بہت شکریہ.
شکریہ آپ کا. خدا حافظ. جی مرزا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو جاری ہے اور اچھے مطالب بیان کر رہے ہیں ہمارے مولانا مرزا حسن شرائع صاحب کے بلا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں بنا کسی تمہید کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی میں یہاں پہ صرف چونکہ ہمارے محترم مہمان نے ٹیلی فون لائن پہ بتایا کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ کیا جس میں خواہشات نفسانی ہیں, اگر اس حوالے سے آپ کچھ وضاحت کرنا چاہیں تو زیادہ مناسب رہے گا.
انہیں مولا کلام میں بیان کیا, میں ایک دو آیت قرآن مجید کے پڑھ لیتا ہوں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خدا متعال فرماتے ہیں یہ شہوت پرستی و نفس پرستی کے حوالے سے کہ ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق ارايت من اتخذ الاله هواه. بالکل. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. یہ تینوں آیت کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان آپ ہوائے نفسانی کی اتباع نہ کرے, جو حق کا راستہ ہے آپ اس کو اپنائیں. اور آخرات میں بہت مہم یعنی بہت اچھے انداز میں پیش کیا کہ اس سے ذلیل تر اور اس سے گمراہ تر انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا کے ہدایت خدا کے بتائی ہوئے راستے اور کو چھوڑ کے اور اپنے ہوا و نفس کو خدا بنا لے اور اس کی باتوں پہ عمل کرے, اس کے حکم پہ چلے. تو یہ چیز جب انسان شہید متاری نے بہت ان کی بہت اچھی تعبیر ہے شہید متاری کی اس حوالے سے کہ جو شخص ہوائے نفسانی اور شہوت پرست ہوتا ہے اور جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے جو شخص وہ شخص چیزیں کہ دین کے جو معارف عالیہ ہے یہ دین کا اور مذہب کے جو بتائی ہوئے احکام ہے اس کا در کرنا سمجھنا تو بڑی بات ہے. ایسے شخص کے تو اندر وہ جو شہامت شجاعت شرف بزرگی غیرت یہ تمام چیزوں کا حص اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اس کو تو دین کا نہ دین کی اس کی کوئی خبر ہوتی نہ دنیا کی کسی اور چیز کی, اس کا ہم و غم یہی رہتا ہے. تو یہ بہت اہم سبب ہے اس حوالے سے کہ
تو اس کے مزید حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے, مثلا دین کے دوری کے اسباب میں مزید آپ کی نظر میں اور آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟
وقت بھی کم ہے, میں ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ کلام جدید میں اس کے بہت بحث ہوتی رہے کہ میں ایک اور انداز میں اس کو بیان کروں گا. وہ تعرض علم و دین, اس کو تکبر علمی کے عنوان سے ہم نے یہاں لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ اب یہ شخص اگر بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دینی بات سنتے ہی وہ آگے سے کہنے لگتا ہے کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی, یہ تو سائنس کے خلاف ہے, تجربہ اس کو رد کرتا ہے. تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے تنگی کی وجہ سے میں مختصر اس میں پیش کروں گا کہ یہ کہ یہ شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے ہاتھ میں ایک میٹر لیا ہوا ہے, میٹر گز میٹر ہی کہتے ہیں جس کو کپڑے ناپے جاتے ہیں, جی ہاں, وہ اسی میٹر کے ساتھ جا کے ہندوانہ بھی ناپ رہا ہے اور انڈے بھی ناپ رہا ہے,
خربوزہ بھی ناپ رہا ہے,
خربوزہ بھی ناپ رہا ہے اور کسی کے جسم میں جو جراثیم ہے اور جو لیبریٹری کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں اسی کو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ شخص جب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اس کی میٹر جس چیز کو نہ ناپ سکی اس چیز سے تو بھی یہ انکار کرے گا, یعنی ظاہر ہے کہ اسی جس سے ناپ رہے ہیں اگر اس میں وہ پیمائش ہے تو مساحت و پیمائش کے لیے اگر میں سے دیکھا کہ وہ ایڈز یا ہیپاٹائٹس کے جراثیم میں سے نہیں ناپے جاتے تو اس ظاہر ہے اس کے وجود کے انکار کر لے, جبکہ اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جناب والا اس کے وجود میں شک نہیں, وہ موجود ہے, یہ مشکل تمہارے میٹر کا ہے جو اس کے ناپ نہیں سکتا, اس میں آ نہیں سکتا. بالکل تجربہ بھی اسی طرح ہے, احکام اسلامی دینی بھی بالکل ایسا ہے. اگر یہ احکام اسلامی دینی اس کا آپ تجربہ نہیں کر سکتے, تجربے میں نہیں, اس کا مطلب نہیں کہ اس کو وجود نہیں ہے, مثلا وحی کا آپ تجربہ نہیں کر سکتے. ہو وحی کو اگر سائنس قبول نہیں کرتی اور وہ امور غیبیہ کو سائنس اگر قبول نہیں کر, اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا وجود بھی نہیں ہے, لیکن تمہارے اس کا مشکل ہے, اس میں قدرت نہیں ہے کہ اس کو وہ کرے, یہ تجربے کی جگہ نہیں ہے, نہ کہ وہ شے خود موجود نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ شخص اگر ایسا ہے کہ یہ شخص کہتے ہیں کہ جو تجربے میں نہ آئے وہ غیر قابل قبول ہے, جو سائنس کو نہ مانے, مطلب دیکھیں آپ ریاضی کے جو قواعد ہے تاریخی مسائل ہے, اس کو تو ناپا جاتا ہے اور نہ ہی یہ تجربہ کر سکتے. ابھی ریاضی کے مسائل کو آپ تجربہ کر سکتے, جو جمع دو چار عقلی قواعد ہے, اب اس کو تجربہ لیبوریٹری میں یا کہیں با کے اس کا تجربہ نہیں کر سکتے, تب اس کو ان سے بھی انکار کرنا پڑے گا. لیکن جب اس کو قبول کرتے اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص ناخواستہ طور پر بعض اس چیزوں کو قبول کرے کہ جو تجربہ اس کا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی وہ موجود ہے. لیکن اس نے آغا صاحب نے جو اشارہ کیا جہالت کی طرف, بالکل, کہ سب سے مہم اور اصلی سبب جو ایک دو دفعہ آپ نے بھی سوال کیا تھا، سب سے اہم اور اصلی سبب جو ہے
کہ آپ اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں، یہاں پہ کوئی ناظر کال کر رہے ہیں اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی اپنا نام بتائیے.
میرا نام فدا علی محسنی ہے.
جی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جی آپ اپنا سوال
سب سے پہلے شیرازی صاحب کے لیے خدا سے مزید توفیقات کا طلبگار ہوں.
جی
الحمدللہ ان جیسے جوان اسکالرز آئندہ اسلام کی امید ہے
انشاءاللہ.
مولانا شیرازی صاحب، آپ اس سلسلے گفتگو میں وظیفہ شناسی پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں.
جی
میرا سوال یہ ہے کہ اس دور میں ہمارا اہم و ضرور وظیفہ کیا ہے؟ مہربانی، شکریہ.
جی شکریہ آپ کا بھی، خدا حافظ. جی مرزا صاحب، بہرحال آپ نے سوال تو سنی لیا. یہ وظیفہ شناسی یعنی ذمہ داری
ایک ہے. یہ وظیفہ شناسا اس کے مختلف اقسام بن سکتے ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے.
جی
کہ اپنے حوالے سے، خدا کے حوالے سے اور دنیا کے دوسرے لوگوں کے حوالے. سب سے پہلا وظیفہ جو ہے ہمارا، اپنی شناخت بنائیں، اسلام کو اچھی طرح سمجھے. یعنی سب سے بہتر اچھا وظیفہ جو ہمارا یہ ہے، یعنی یوں کہوں کہ سب سے بڑا احسان کسی اور شخص کے اوپر، ملت کے اوپر، معاشروں کے اوپر یہ کہ آپ اس معاشرے کے ان کے شعور بڑھائیں، ان کو بابصیرت بنائیں.
یہاں پہ صرف ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہیں، آپ اہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے، اگر اسی میں اہم وجہ کیا ہو سکتی ہے، چونکہ نچوڑ ہم چاہتے ہیں آخر میں، اہم وجہ کیا ہو سکتی ہے دین سے دور ہونے کی، اور اہم ترین وظیفہ کیا ہے ہمارا کہ اور ہمارے نوجوانوں کا کہ وہ اس کو.
سب سے وہی ایک جہالت ہے.
بالکل
جہالت ہے، اور اصلی عامل یعنی سب عاملوں کا عامل جہالت ہے.
بالکل.
اور جس کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے، اندھیرے میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یا وہ نہ دوست نظر آتا ہے نہ دشمن. الٹا ہو سکتا ہے، الٹا سمجھے، دوست کو دشمن، دشمن کو دوست سمجھے. اور سر جب آپ اس کے سامنے علم کو نور سے تعبیر کیا، روشنائی سے، جب آپ علم اس کو عطا کرے گا، آگاہی اس کی بڑھائیں گے، شناخت اس کی بڑھائیں، اس کے اندر شعور پیدا کریں، اس کی بصیرت بڑھائیں، اس کے اندر درد پیدا کریں گے، تو اس کے جب روشن ہو جائے گا تو اس کو دشمن بھی نظر آئے گا، دوست دوست نظر آئے گا، دشمن دشمن نظر آئے گا. ایسے آدمی کو نہ کوئی دین سے دور کر سکتا ہے، نہ اس کو جن سے استعمال کر سکتی ہے، نہ آپ کے خلاف مسوا سکتے ہیں، نہیں کبھی اسلام کا دشمن اس سے بلکہ دشمن کا مدافع ہوگا. بس اہم عامل جہالت ہے، اور اہم ضروری حل جو ہے وہ یہ ہے. اگر ٹائم ہو تو میں ایک چھوٹا سا،
ایک دو منٹ آپ کے پاس ہے. ابھی جو ہمارے ناظر محسن علی صاحب فرما یہ پوچھ رہے تھے کہ اہم وظیفہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، اہم وظیفہ،
ہم نے کہا اہم وظیفہ یہ ہے ہمارا کہ ہم پہلے اول اپنی شناخت بڑھائیں، معاشرے کا شناخت بڑھائیں،
ہماری شناخت، ہماری معرفت زیادہ ہونی چاہیے،
اور پھر ہم دوسروں کو بڑا احسان. ہم نے کہا کہ سب سے بڑا احسان یہ ہے. اب یہ ایک میں چاہ رہا تھا کہ پورے جلسے کا خلاصہ یا ذکر کروں بڑا بڑا ایک دو منٹ میں. پہلا جو سب ہم نے ذکر کیا، ناقص افراد کا. ہم نے کہا کہ یہ دین، یہ الگ ہے اور دین الگ ہے، یہ معقول نہیں ہے کہ ہم ان کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیں. پھر علمی مراکز کی طرف اشارہ کیا. علمی مراکز میں ہم نے کہا کہ اس کا حل، تاکہ اس کے نصاب مناسب جو جاندار اور دین کے تقاضے جواب دے سکے، ایسے کتابوں کو شامل کیا جائے، اور اس کے اچھے مربیوں، دینی مذہبی ٹیچروں سے استفادہ کیا، دین کو تربیت کو ترجیح دیا جائے، اور اگر کوئی بد برے افراد ہو ان کو وقت پہ اقداموں کے خلاف کیا. چوتھا جو گھر تھا اور دوستان تھا، ان کا حل بھی ہم نے وہاں پر تفصیل بتا دیا تھا. چھٹا جو ہے سامراج دشمن شناسی. اس میں کہوں دشمن شناسی کے تو نصاب میں شامل کر دیں. دشمن شناسی میں دو نقطے بہت بڑے مہم ہیں. ایک تو کہ اصلی دشمن کی نشاندہی کیا جائے، جو دشمن ہم اس کو بھولے ہوئے، جو ہم جس کو خدا نے ہمارے کہا تمہارا بھی، اس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں.
دشمن شناسی بہت اہم
ہے. اس میں دو نقطے مہم ہیں، ایک یہ کہ اصلی دشمن کی شناخت کیا جائے، اور دوسرے کہ دشمن شناسی کے نحوے دشمن شناسی. وہ دشمن رہبر بھی فرماتے ہیں کہ دشمن شناسی مہم نحوے دشمن شناسی ہے. دشمن کس طرح سے آپ کے ساتھ دشمن کے کس لباس میں، اسلام وہ مسلمان بن کر، آپ کا دوست بن کر، آپ کا دلسوز بن کر، آپ کا وہ مہربان بن کر، کس لبادہ، کون سا لبادہ اس نے پہنا ہے، اس کو وہ دیکھنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے. یہ دشمن شناسی میں یہ بہت مہم نقطہ ہے. تو خوش مقدس کے افراد کے حوالے سے، اگر آپ نے جا کے کسی کو دین کے مبانی کی صحیح توضیح دی، اور اس کے دینی مبانی کو صحیح طرح سے حل کیا، اور اس کے لیے وضاحت کی، اور اسلام کے عقائد اور احکام کو بغیر کسی خوف و ڈر کے آپ نے جو اسلام و دین جس طرح سے وہ پیغمبر کی طرف، خدا کی طرف سے آیا، اسے اسی طرح آپ نے بیان کیا، تو یہ خوش مقدسوں کی وجہ سے نو یہ بھی ہدایت ہو جائیں گے، اور دوسرے بھی لوگ بھی اس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوں گے.
جی
میرا خلاصہ کلام یہ ہے کہ از تمام گمراہیوں کا تمام گمراہیوں کی جڑ جہالت ہے اور سب اسباب کا اصلی حل جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، روشنائی، آگاہی، بصیرت اور شعور ہے۔ اگر ٹائم ہو تو میں ایک دو سیکنڈ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں۔ پہلی نشست میں ہم نے کہا کہ سب سے بڑا مظلوم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ابھی تو جواب اسلام کیوں سب سے پہلے شکر مانتے ہیں، اور دوسرا میں نے کہا سب سے بڑا ظالم علم کا کاروباری ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کسی کے شعور بڑھائیں، اس کی شناخت آگاہی بڑھائیں، اور دین کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا دیندار بے شعور اور یہ جاہل طبقہ ہے۔
ایک دعا کر سکتے ہیں آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے؟
دعا تو میں سب کے لیے اور اپنے لیے، اور یہی کروں گا کہ پروردگارہ ہمیں محمد آل محمد کے صدقے، پروردگارہ ان ایام مبارک ایام کے صدقے ہمیں اسلام ناب محمدی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں سے پیار محبت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔
ناظرین ہمارے یہ تھا آخری پروگرام دین سے دوری کے اسباب کے حوالے سے، ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نیا پروگرام لے کے، نیا موضوع لے کے، تب تک خدا حافظ۔